السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إرشاد باري تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، إلى آخر الآية. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سیدنا اشد بن القیس سے، رضی اللہ عنہ سے: ان فیک لخصلتین یحبهم اللہ، الحلم والاناء، اخرجه مسلم. آج خطبہ کا موضوع ہے ایک مہلک بیماری، اس کی علامتیں، اثرات اور علاج. یہ عجیب سی بیماری ہے، عجیب اس لیے ہے کہ اکثر لوگ اس کے انجام سے واقف ہیں، اس کے باوجود بھی اس بیماری میں مبتلا ہے. مہلک اس لیے ہے کہ بہت کم لوگ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ ہلاکت سے بچتے ہیں، وہ بھی محض اللہ تعالیٰ کے خاص رحم و کرم سے. اگر اللہ تعالیٰ خاص رحمت نہ ہو تو ہلاکت سے بچ نہیں سکتے. یہ عجیب سی مہلک بیماری ہے، جلد بازی کی بیماری، جلد بازی. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسی بیماری ہے، اس کی کیا علامتیں ہیں، اس کے کیا برے اثرات ہیں ہماری زندگی میں، ان کا انجام کیا ہے، اور آخر میں پھر علاج کیا ہے. میں آسانی کے لیے ایک ترتیب سے ابتدا کرتا ہوں تاکہ ہمیں جیسے کہا جاتا ہے فنگر ٹپس پہ یاد ہو جائے، پھر اپنا محاسبہ کرے آخر میں کہ کہیں یہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کا علاج کرنا ہے، لازمی ہے، اور اپنے آپ کو اس برے انجام سے یا ہلاکت سے بچانا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو. اور اس سے پہلے ایک قاعدہ اچھی طرح یاد رکھ لیں، اس مہلک بیماری میں مبتلا ہونے والے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے اس کی کوئی خیر نہیں باقی رہتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سیدنا اشد بن القیس رضی اللہ عنہ سے: ان فیک لخصلتین، تیرے اندر دو اچھی خوبصورت خصلتیں ہیں، یحبهم اللہ تعالی، جن اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، الحلم والاناء، بردباری اور آہستگی. انہیں دونوں جلد بازی کے ضد ہیں. اخرجہ مسلم، امام مسلم نے صحیح مسلم اس حدیث کی تخریج کی ہے. اللہ تعالیٰ کو الحلم، بردباری پسند ہے، الاناء، آہستگی پسند ہے، اور جو ان دونوں خصلتوں کی ضد سے کام لیتے ہیں، جلد بازی سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند فرماتا ہے. پھر اس شخص کو توفیق نہیں ملتی جب تک کہ وہ اپنی اس بری بیماری سے چھٹکارا حاصل نہیں کر لیتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ شخص نہیں رہا، اس کے اندر یہ دو بری صفات پائی جاتی ہیں، گندی خصلتیں ہیں، جلد بازی ہے، اور پھر حق کی طرف رجوع نہ کرنا ہے، اس کے علاج کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی ہے، اس پہ قائم رہنا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں مختلف صورتیں جلد بازی کی ان کا انجام اور ان کا انجام کیا ہے. شروع کرتے ہیں طہارت سے, طہارت اور وضو سے. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ وضو کرتے ہیں اور کئی غلطیاں ہوتی ہیں وضو میں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ وضو نماز کی صحت کے لیے شرط ہے. وضو صحیح نہیں تو نماز بھی صحیح نہیں. لیکن عجب بات یہ ہے کہ ہم وضو تو کر لیتے ہیں لیکن وضو کرنے کا حق ادا نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ جلد بازی میں وضو کر لیتے ہیں, خصوصی طور پر جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں, مسجد میں آتے ہیں, شاید فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, نماز کا وقت ہو جاتی ہے, ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو گیم چھوڑ کے جانا ہے, واپس پھر آ کے کھیلنا ہے, تو جلدی سے وضو کر لیتے ہیں, نماز بھی جلدی سے ہی پڑھ لیتے ہیں. جو نماز تو باجماعت پڑھتے ہیں امام کے پیچھے مجبور ہیں, وہاں پہ جلد بازی نہیں چلتی. اس کی بھی ایک صورتیں بتاؤں گا میں کہ امام کے پیچھے کس طریقے سے جلد بازی ہوتی ہے. لیکن وضو میں جلد بازی ہو جاتی ہے طہارت میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی ایڑی خشک تھی وضو کرنے کے بعد. وضو کر لیا, ایڑی خشک تھی اس کی, جو پاؤں کا جو آخری حصہ یہ, اسے پانی نہیں لگا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ, ویل وعید ہے جہنم کے عذاب کا وعید ہے, للاعقاب ان ایڑیوں کے لیے, من النار جہنم کی آگ سے. یعنی جسم کا یہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا. عجب بات یہ, بندے نے وضو بھی کیا ہے, نماز بھی پڑھی ہے اور جہنم کے عذاب کی وعید بھی ہے. ویل للاعقاب من النار اسبغ الوضوء, پھر حل بھی بیان فرمایا ہے کہ وضو کا حق ادا کرو, صحیح طریقے سے وضو کا اسباق کرو. اسباق سے مراد کیا ہے؟ وضو کا حق ادا کرو, سنت طریقے سے آہستگی سے مکمل وضو کرو, کوئی جگہ نہ رہ جائے. تو یہ پہلی صورت ہے, اپنے وضو کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے وضو میں غلطی کرتے. اس میں کئی اور چیزیں ہیں لیکن میں صرف وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف بعض اشارات دیتا رہوں تاکہ موضوع ہمارا مکمل ہو جائے. دوسرے نمبر پہ دوسری صورت ہے جلد بازی کی, نماز میں. نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کنقر الغراب, جیسے کہ کوا اپنی چونج مارتا ہے جلدی میں. کبھی دیکھا کوا کیسے چیز کھاتا ہے جب کسی چیز کو نوچتا ہے؟ تو بڑی تیزی سے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے نمازی کو کہ ایسی نماز پڑھے جو کوے کی اس حرکت جیسی ہو, نقل الغراب. اور صحیح بخاری میں معروف حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جو مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھی دو رکعت, پھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. اسے کہتے حدیث المسیء فی صلاته, معروف حدیث صحیح بخاری کی. نماز بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, نماز حق ادا نہیں کیا ہے. صحابی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی, واپس جو نماز میں گویا کہ تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. اگر شخص دو رکعت پڑھ کے آیا ہے پھر تیسری مرتبہ وہ عرض کرتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بہتر نماز پڑھ نہیں سکتا, فعلمنی, مجھے تعلیم دیجیے, مجھے سمجھائیے, مجھے بتائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں جس میں نماز کا حق ادا ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لمبے حدیث میں کہ وضو بہترین طریقے سے کرے, پھر قبل ایک دفعہ رخ کرے, اور پھر جو ارکان الصلات ہے جو نمازوں کے ارکان ہیں, اس حدیث تک میں نو کا ذکر ہے. ایک حدیث میں تقریباً 14 ارکان میں سے نو کا ذکر اس ایک حدیث میں. اور اصل وجہ کیا تھا؟ اطمینان نہیں تھا نماز میں, اطمینان نہیں تھا, رکن کا حق ادا نہیں کیا جا رہا تھا, اور نماز کا اگر رکن نہیں تو نماز ہی نہیں. نماز کے ستون ہیں، ارکان ہیں، اگر ان میں خلل پڑ جائے تو نماز ہی نہیں. اسے بخاری میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھتے نماز پڑھتے ہوئے، فرماتے اگر یہ شخص ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو اس فطرت پر نہیں مرے گا جس فطرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا گیا ہے. سبحان اللہ، صحابہ اتنی حریص تھے اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے اور ارکان کا حق ادا کرنے کے لیے. تو نماز پڑھتے وقت نماز کے جو ارکان ہیں وہ ان کا حق ادا کرنا ہے. کس چیز کی جلدی ہے بھائی؟ آپ دیکھیں جو سب سے لمبی نماز ہے وہ فجر کی نماز ہے، مسنون طریقہ جو ہے اس میں لمبی قرأت کرنی ہے. بعض لوگ پریشان ہو جاتے، کہتے امام نے بڑا کھینچا ہے آج یار. کیا کھینچا امام نے؟ 10 منٹ آپ کے پاس نہیں ہے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر قرآن الفجر، یہ قرآن الفجر ہے، کان مشہودا. سبحان اللہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، بہترین وقت ہے، برکت کا وقت ہے، اس دن کی ابتدا کا وقت ہے. آپ کو رزق حلال چاہیے، رزق فراوانی چاہیے، صحت چاہیے، عافیت چاہیے، آپ کو دنیا کی ہر خیر چاہیے، تو ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ اس پیارے عظیم عبادت سے، فجر کی نماز سے. اور بعض لوگ جو اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، جلد بازی کی بیماری میں، وہ امام سے سبقت حاصل کر لیتے ہیں، امام سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں، رکوع میں ہیں جلدی بس امام سے لمبا رکوع کے لیے سر جلدی اٹھا لیتے ہیں. ابھی امام نے اللہ اکبر پورا نہیں کیا، ابھی اللہ کہتا ہے، امام بھی فوراً سر اٹھا لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سخت وعید ہے جو امام سے سبقت کرتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس کا سر گدھے کا سر بنا دیا جائے. بیوقوف انسان ہے گدھے کی طرح. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے جب تک امام سلام نہیں پھیرتا نماز سے باہر تو جا نہیں سکتا، یہ نماز سے فارغ تو نہیں ہو سکتا، تو پھر جلد بازی کی چیز کی ہے. تو نماز پڑھیں، نماز کا حق ادا کریں، سبقت نہ کریں. اور اگر سبقت اگر کسی نے سر پہلے اٹھا لیا امام کی تکبیر سے تو اس کا یوں کون رہے گا، اس کی نماز ہی نہیں ہے. لیکن اگر وہ تھوڑی سی سبقت ہوگی، اب امام نے کہا اللہ اکبر پورا نہیں کیا، ہم نے دیکھیں سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے، رکوع سے تو سب اللہ الحمد ہے، لیکن سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر، رے کے بعد ہم نے سنت طریقے کے رے کے بعد ہم سر اٹھا لیا اللہ اکبر. ہاں بعض امام یہ غلطی کرتے، لمبا کھینچتے ہیں، اور کئی علماء نے یعنی اس کی تنبیہ بھی کی ہے کہ اس طریقے سے کرنا یہ خلاف سنت ہے، ایسے نہیں کرنا. امام کو چاہیے نماز جو ہے معتدل طریقے سے پڑھے اللہ اکبر، اور مقتدی جو ہے جو ہی امام مکمل کر رہے تھے اللہ اکبر، اس کے بعد جو ہے جو اگلی حرکت ہے نماز کی اس کی طرف چلا جائے. تیسری صورت جلد بازی کی زکوٰۃ میں. زکوٰۃ میں کئی لوگ جو غلطی کرتے ہیں، نمبر ایک اپنے جو مال ہے اس کے صحیح کیلکولیشن نہیں کرتے، بس زکوٰۃ نکال ہی نکال دی ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ یہ عبادتیں کرتے ہیں، جو نہیں کرتے آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. یعنی وہ اچھے لوگ ہیں جو عبادتیں تو کرتے ہیں لیکن حق ادا نہیں کرتے. یہ موذی مرض جو ہے جلد بازی کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن جو بے نمازی ہیں، یہ جو زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو خود ہلاک کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس موذی مرض کی وجہ سے ہلاک بھی ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. زکوٰۃ کے معاملے کے تعلق سے اپنے جو مال ہے صحیح کیلکولیشن نہیں کرتے، یا جس چیز کی زکوٰۃ نہیں دینی زکوٰۃ اس کی دے دیتے ہیں. جیسے کہ پلاٹ ہوتے ہیں، کسی نے کوئی پلاٹ خریدا ہے اور اس کو بیچنا نہیں چاہتا، اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے گھر بنانا ہے، اس کو آگے بیچنا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو یہاں پہ رہتے ہیں اور اپنے ملکوں میں پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، کہتے مستقبل میں دیکھنے کا ہم نے کرنا کیا ہے، ہو سکتے یہاں سے مکمل ہم چلے جائیں ہمیشہ کے لیے، اپنے گھر بنا لیں گے وہاں پہ، یا پھر بیچ دیں گے اور اس کے بعد اس پیسے سے اب گھر بھی بنائے کوئی کاروبار بھی شروع کر لیں گے، پراپرٹیز، اور ہر سال زکات دے رہے ہیں، جلد بازی ہے. وجہ کیا ہے کہ پوچھا کسی سے نہیں، بغیر علم کے عمل کرنا ہے. اس کے آگے میں تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ. تیسری صورت ہے زکات میں جلد بازی کی، کہ نااہل لوگوں کو زکات دینی ہے، مستحق نہیں ہے زکات کی، کوئی بیوہ ہے زکات دے دی، کوئی یتیم ہے زکات دے دی، اور یہ دونوں زکات مستحقین ہیں ہی. اللہ تعالیٰ نے فرمائے سورۃ توبہ میں آیت نمبر 60 کیا فرمائے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یتیم یا بیوہ کا ذکر ہے؟ نہیں ذکر، کہاں پہ ہے؟ ہاں اگر یتیم اور بیوہ مسکین یا فقیر ہیں یا ان آٹھوں میں سے کوئی ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن ہر بیوہ ہر یتیم کو زکات نہیں دی جاتی. بعض یتیم امیر ہوتے ہیں وہ خود زکات دینے والے ہوتے ہیں، بعض بیوہ عورتیں خود زکات دینے والی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے خاوند جو ہے بہت مال چھوڑ کے گیا ہے، غریب تھا، مالدار تھا، تو اس معاملے میں جلد بازی نہیں کی جاتی. اور زکات جس کو آپ دیتے ہیں آپ کو یقین ہو کہ یہ شخص مستحق ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور ان لوگوں کا حق ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس میں اگر کسی نے دے دی جلد بازی کر کے تو اس کی زکات نہیں، اسے دوبارہ دینی پڑے گی، وہ صدقہ میں چلا گیا. تو زکات حق ادا کیا جاتا ہے. اگلی سورت زکات الفطر میں دیکھیں آپ، کئی لوگ اکثر یہ مسئلہ سامنے آتے رمضان میں، زکات الفطر جو ہے وہ رمضان کی ابتدا میں نکال دیتے ہیں، شروع میں، فطرانہ جسے کہتے ہیں. اگر زکات الفطر جو ہے وہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے کا وقت، ابتدا کا وقت جو ہے، اس سے پہلے وقت ہی نہیں ہوتا. اگر آپ وقت سے پہلے نماز پڑھ لیں، کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نماز. وقت کے بعد آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. زکات الفطر بھی اسی طریقے سے ہے، اس کا خاص مقرر وقت ہے، اسی وقت کے اندر زکات الفطر دینی ہے. اگر کوئی اس سے پہلے دے دیتا ہے، کہتے احتیاطاً پہلے دے دی، احتیاط نہیں ہے، یہ جہالت ہے، اور اسی سزا کیا ہے کہ دوبارہ سے زکات الفطر دینی پڑے گی، ادا نہیں ہوئی. اگلی صورت اس موذی بیماری کی جلد بازی کی، روزے میں کئی لوگ ہیں جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں اور اذان سے پہلے افطاری کر لیتے ہیں. اگر جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تو اس کے روزہ نہیں ہے. سنت طریقہ کیا ہے؟ عج الفطر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اذان سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے افطاری کرنی ہے. سنت طریقہ کیا ہے؟ جو ہی امام اذان شروع کرے افطاری کا وقت شروع ہو گیا ہے، مزید تاخیر نہیں کرنی. بعضوں کی غلطی کرتے ہیں، تاخیر کر دیتے ہیں، مکمل اذان کے بعد پھر افطاری کرتے ہیں. نہیں، اذان شروع ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مؤذن جو ہے یہ صحیح وقت پہ اذان دیتا ہے، تو اذان کی ابتدا سے اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے، افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی دوسری صورت روزوں میں سحری میں جلدی کرنا. اگر سحری سنت طریقہ کیا ہے؟ سحری میں تاخیر کرنا ہے، اس میں جلدی نہیں کرنی، سنت ہے. ہاں اگر پہلے کھا رہے تو روزہ تو ٹھیک ہوتا ہے اس کا، لیکن خلاف سنت عمل کی. سنت یہ ہے کہ تاخیر السحور و تعجیل الفطر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، لوگ اس وقت تک خیر میں ہیں جب تک کہ افطاری میں جلدی کرتے ہیں. یعنی وقت میں جلدی سے مراد یہ جلد بازی نہیں ہے، یہ موذی بیماری نہیں ہے نعوذ باللہ، یعنی وقت کی ابتدا میں کرتے ہیں اور اس خیر عمل میں جلدی کرتے ہیں اور سحری میں تاخیر کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جلد بازی کی اگلی صورت روزے کے تعلق سے، کہ لوگوں کو الٹی آ جاتی ہے روزے میں، کچھ زیادہ کھا لے تو الٹی خود بخود آ جاتی ہے اور فور روزہ توڑ دیتے ہیں، جلد بازی کرتے، پوچھتے کسی سے نہیں ہے اور کھا پی لیتے ہیں. اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے کہ ہمارا روزہ الٹی کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، اگرچہ الٹی کی وجہ سے اگر خود الٹی آ جائے، اذا ذرعہ القیء آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس پر کوئی قضاء نہیں. ومن استقاء فعلیہ القضاء، جو خود بخود اپنی انگلی منہ میں ڈال کے الٹی کر لیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور دونوں میں فرق ہے، یہ علم ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے، من ذرعه القی فلا قضاء علیه ومن استقاء فعلیه القضاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو خود بخود الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضاء نہیں ہے، جو جان بوجھ کے الٹی کرتا ہے عمدن اس پر قضاء واجب ہو جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر رمضان میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ کتنی ہم سے جلد بازیاں ہوتی ہیں، ہمارے الفاظوں پہ ہمیں قابو نہیں پا سکتے، غصہ زیادہ ہوتا ہے، بلڈ پریشر بڑا ہوتا ہے شاید، اگرچہ ایمان یعنی ایمان ایمانی ماحول برکت کا مہینہ ہے، لیکن جو ہی اثر کے بعد وقت ہوتا جاتا ہے کچھ پریشانی بڑھتی جاتی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ہمارے اخلاق میں کچھ خلل پڑ جاتا ہے، ہمارے تعلقات میں اور ہمارے جو رہن سہن اس میں تھوڑی سی کچھ خلل پڑ جاتا ہے، اور جلد بازی میں ہم کئی ناانصافیاں کر بیٹھتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اس کو بھی دیکھنا ہے. اگلی سورت جلد بازی کی حج میں، حج میں اکثر لوگ اکثر حاجی حج تو کر لیتے ہیں لیکن حج کے بعد کئی ایسے حاجی کا حج ہوتا ہی نہیں، یا جو اپنے سر پر کئی دم لے کر حج سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور جب تک وہ دم نہیں دیتے ان کا حج لٹکا ہو، یہ فریضہ ان کا مکمل ہوا ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ بغیر علم کے حج کرنا، بغیر علم کے زکوٰۃ دینا، بغیر علم کے روزہ رکھنا، بغیر علم کی نماز پڑھنا، بغیر علم کے طہارت کرنا، کیونکہ اگلی سورت جو ہے وہ علم میں جلد بازی، ابھی بتاؤں گا میں، لیکن ترتیب اچھی طرح سمجھ لیں. حج میں کئی لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، 10 تاریخ کو بعض لوگ سر بڈوا کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے جو کنکر مارنے ہیں کسی کو وکیل بنا کر ہم آ گئے ہیں. 12 قاعدہ یاد رکھو، 12 تاریخ سے پہلے جو بھی یعنی 11 تاریخ ہے 10 تاریخ ہو جائے یہ سمجھتے ہو حج سے فارغ ہو گیا ہے، اس پر 3 دم لازم ہو جاتے ہیں، وہ فارغ نہیں ہوا، 3 دم لازم ہو جاتے ہیں. پہلا دم ہے المبیت بمنا، منا میں 2 رات قیام واجب ہیں، ان کو چھوڑنے کی وجہ سے دم واجب ہو جاتا ہے. دوسرا ہے جمرات کو کنکر مارنا، وہ بھی نہیں مارے، اور جسے وکیل بنائے عذر شرعی کوئی بھی نہیں ہے. کیا عذر شرعی تمہارے پاس؟ ہاں مریض ہے، حاملہ عورت ہے، کسی مرض میں مبتلا ہے، عمر رسیدہ ہے، کافی بوڑھا ہو چکا ہے، نہیں جا سکتا ہے، تو ایسے شخص وکیل بنا سکتا ہے، عذر شرعی ہے اس کے پاس. بیمار ہے، نہیں جا سکتا، عذر شرعی ہے اس کے پاس. اور تیسرا دم ہے طواف الوداع کی وجہ سے وقت سے پہلے کر لیا ہے، طواف الوداع کا وقت 12 تاریخ کو ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا ہے. تو 3 بڑی غلطیاں، 3 واجبات چھوٹ گئے حج کے، 3 دم اپنے سر پہ لے کر آیا ہے اور کہتا ہے میں نے حج کر لیا ہے، اور لوگ اسے مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، گلے سے لگا کے مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اس بیچارے کے سر پر 3 دم واجب ہیں، اس وقت تک حج نہیں قبول ہو جب تک یہ 3 دم نہیں دیتا. وجہ کیا تھی؟ جلد بازی تھی، کہتے یہ چھٹی نہیں تھی، پھر حج کس نے کہا کر لو؟ میرے بھائی حج عبادت ہے، زندگی میں سال میں سالانہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے اور باقی نفل ہے. عجب یہ بات یہ ہے واللہ کہ دیکھیے یہ موذی مرض کس طریقے سے لوگوں کو یعنی ہلاک کر دیتی ہے. زندگی میں 1 مرتبہ عبادت فرض، اس میں بھی اتنی بڑی غلطیاں کر لیتے ہیں. کرنا کیا چاہیے بھائی؟ کام سے چھٹی لے لو، مکمل چھٹی لے لو، چھٹی نہیں ہے اگلے سال یا اس کے بعد میں انتظار کرو، کچھ نہیں. اگر آپ مستطیع نہیں ہیں، آپ پر حج فرض ہی نہیں، آپ مستطیع ہیں لیکن آپ کو نہیں اجازت دی جا رہی، نہیں کر سکتے، تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. اگر آسان کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ ہے، یہ بھی سفاہت میں آتا ہے، لیکن جلد بازی کی گنجائش نہیں ہے. 5ویں سورت ہے علم میں جلد بازی کرنا، طلب العلم میں جلد بازی کرنا. یہ وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے، اچھا جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں طلب علم میں جلد بازی، کئی صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ کسی سے بھی علم حاصل کر لینا ہے. علم حاصل کرنا ہے نا. کوئی بھی اچھی بات کر رہا، کوئی بھی داڑھی والا اگر کرسی پہ بیٹھ کے کوئی درس دیتا ہے تو اس سے علم حاصل کر لو. یار بات تو اچھی کر رہا ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے نماز کا کہا ہے، اس نے طہارت کا طریقہ بیان کیا ہے، اس نے زکوٰۃ کا کہا ہے، اس نے بھائی چارگی کا کہا ہے، اس نے والدین کی کسی حسن سلوکی کی بات کی ہے، صلہ رحمی کی بات کی ہے، بات تو اچھی کر رہا ہے. سبحان اللہ. اب کیا سمجھتے ہیں جتنی بھی یہ گمراہ گروہ ہے، فرقے امت میں ہے کہ نہیں؟ فرقے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے جنت میں جائے گا. بس یہ جو فرقے ہیں سارے، یہ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، صلہ رحمی نہیں کرتے، سب کرتے ہیں اور سب اس کو دعوت بھی دیتے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے. دیکھیں امام ابن سینا رحمہ اللہ صحیح مسلم کے مقدمے میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، یعنی علماء کے نزدیک یہ اصول ہے طلب علم کا، سب سے پہلا قاعدہ ہے، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے، بس تم لوگ دیکھ لو اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو. عام بات نہیں ہے. میں نے بھائی دنیا کی تعلیم کے لیے ہم اپنے بچوں کے لیے کیوں سب سے اچھے اسکول کی تلاش کرتے ہیں، کیوں سب سے اچھے استاد کی تلاش کرتے ہیں تاکہ اس کا علم مضبوط ہو؟ عجب بات ہے. یعنی دنیاوی تعلیم وہ دین کے علم سے زیادہ حق رکھتی ہے کیا؟ زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیا؟ اگر دنیاوی تعلیم نہیں ہے تو آخرت میں فرق نہیں پڑتا ہے، اگر دین تعلیم میں خلل ہے تو دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں. تو علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا اساس قاعدہ یہ ہے کہ جس سے علم حاصل کیا جا رہا ہو وہ یہ اہلیت رکھتا ہو. اور اہلیت کیا ہے؟ پیارا سا قاعدہ ہے، وہ عالم یا وہ طالب علم جو قرآن، سنت اور فہم سلف کے مطابق بات کرتا ہے، مخالفت نہیں کرتا. اچھی طرح یاد رکھنا، قرآن، سنت اور فہم السلف، صحابہ اور تین بہترین جو زمانے ہیں، سب سے بہترین زمانے کے لوگ ہیں صحابہ، تابع اتباع التابعین کی سمجھ کے مطابق قول بھی ہے عمل بھی ہے. اسے کہتے ہیں منہج السلف، جو منہج السلف پر قائم ہے قولا وفعلا، دعوے دار نہیں ہے کہ بعض چیزیں لی ہیں بعض چیزیں چھوڑ دی ہیں، یہ خواہش نفس کی پیروی ہے. جو پسند ہے وہ لے لیا سلف کے اقوال سے، جو نہ پسند ہے وہ تو کسی اپنے چاہت کے مطابق اس پہ عمل کر لیا یا وہ کہہ دیا. نہیں، یہ کافی نہیں ہے. ہر معاملے میں دلیل کی روشنی میں بات کرنی ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شرط کیا ہے؟ بفہم السلف الصالح، صحابہ اور سلف کے فہم کے مطابق. جب صحابہ کی ہم بات کرتے ہیں تو اہل بیت شامل ہو جاتے ہیں صحابہ میں، الگ سے بیان کرنا نہیں ہے، کیونکہ جو اہل بیت ہیں، جو ان میں سے صحابی ہیں، وہ دگنا حق رکھتے ہیں صحابی ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کا. یہ ہمارے اسلاف صالحین ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ان کی پیروی کریں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. دیکھنا چاہتے اس دنیا میں کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے، یہ ترازو ہمیں دے دیا گیا ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس کا ایمان آپ لوگوں کے ایمان جیسا ہے تو ہدایت یافتہ ہے، اگر آپ کے ایمان جیسا، آپ کے عقیدے جیسا نہیں ہے، ان کا منہج ان کا راستہ آپ کا منہج اور راستہ نہیں ہے، تو وہ ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ طلب علم میں غلطی ہوئی ہے. منہج میں خرابی کب ہوتی ہے؟ عقیدے میں خلل کب پڑتا ہے؟ جب سورس اور اساس میں غلطی ہوتی ہے، خلل ہوتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ صرف علم حاصل کرنا ہے. تو علم حاصل کرنے کی سب سے بڑی غلطی ہے اور جلد بازی ہے کسی سے بھی علم حاصل کرنا ہے. اور یہ دواعش وغیرہ جو فرقے نکلے ہیں، ہمارے جوان کیوں گمراہ ہوئے ہیں؟ کہ روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا. یہ بھی توحید کی بات کرتے تھے، سنت کی بات کرتے تھے اور کرتے بھی ہیں. دیکھ لیں خوارج کو، دیکھ لیں منہج الخوارج شروع سے دیکھ لیں آپ، توحید ہمیشہ زبان پہ ہوتا ہے، اتباع سنت ہمیشہ زبان پہ ہوتی ہے، اور سب سے بڑے سنت کے مخالف ہوتے ہیں اور توحید کے مخالف بھی ہوتے ہیں. توحید میں خلل کہاں پہ ہوا؟ چوتھے قسم کی توحید کو گھڑ لیا، ایجاد کر لیا، توحید الحاکمیت. کہاں تھی سلف کے زمانے میں؟ خوارج نے سب سے پہلے نعرہ لگایا ان الحکم الا للہ کلمۃ حق اريد بها باطل. سر علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بات تو حق ہے لیکن اس کے پیچھے یہ باطل چھپا رہے ہیں، یہ فتنہ اور شر پسند لوگ ہیں. اور وہی ہوا، صحابہ کے خلاف تلواریں اٹھی کہ نہ اٹھی؟ اٹھی ہیں، تو آج تک یہ تلواریں چل رہی ہیں اور معصوم جانے ضائع ہو رہے ہیں، خون ریزی ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ کئی لوگ ان کے بولنے کی چاشنی کے دھوکے میں آ گئے ہیں. بس توحید کی بات تو کرتے ہیں، سنت کی بات تو کرتے ہیں، عمل کہاں ہے؟ منہج سلف کہاں ہے؟ نہیں ہے. الغرض، دوسری جلد باز طالب علم میں کئی ساتھی ایسے ہیں جو بڑی جلدی کرتے ہیں مسائل کو سمجھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے. کبھی اس کتاب سے تھوڑا پڑھ لیا، کبھی اس کتاب سے تھوڑا پڑھ لیا، کبھی اس کتاب سے تھوڑا پڑھ لیا. بڑی بڑی کتابیں خریدی ہوئی ہیں، ابھی تک ایک بھی کتاب مکمل نہیں کی. دیکھیں امہات الکتب جو ہیں، امہات کہتے ہیں بڑی کتابیں جو سورس ہوتی ہیں، جیسے کہ صحیح ستہ ہے، حدیث کی چھ کتابیں ہیں، یا تفسیر مجھے طبری کی تفسیر ہے، یہ امہات الکتب سمجھی جاتی ہے. مبتدی طالب علم ہیں اور کتب ستہ خرید کر رکھ لی ہے اور کہتے ہیں میں شروع سے پڑھنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری شروع سے پڑھنا شروع کیے، کیا پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ میرے بھائی جب تک صحیح فہم نہ ہو، صحیح حدیث کی شرح نہ ہو کسی صحیح عالم سلف یا عالم سے، آپ کو کیا پتہ؟ حدیث کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے. حدیث شاذ بھی تو ہوتی ہے، شاذ حدیث کون سی ہوتی ہے؟ جو سندن صحیح ہے لیکن متن میں کوئی نکارت ہے، یا دوسری صحیح حدیث جو ہے وہ اس سے زیادہ صحیح ہے تعارض کی وجہ سے، ٹکراؤ کی وجہ سے. تو یہ ایک علم ہے، خاص علم ہے. اور ایسے کئی لوگ ہیں بےچارے پریشان ہیں، طلب علم کیوں ذبذبے کا شکار کیوں ہیں؟ سمجھنے کوشش کرے سمجھ نہیں پا رہے. وجہ کیا ہے؟ جلد بازی ہے، بس یہ کتاب ختم کر لی. اچھا کتاب ختم کر لی ہے، نتیجہ کچھ بھی نہیں. تو طریقہ کیا ہے؟ چھوٹے سے بڑے کی طرف جانا ہے. چھوٹے کیا ہے؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں علماء بڑا پیارا طریقہ اپنایا ہے، لیکچر کلمہ توحید کے تعلق سے. آپ کو لیکچر بھی ملے گا، آپ چھوٹا پمفلٹ بھی ملے گا، چھوٹے کتابچہ بھی ملے گا. کیوں اس طریقے سے کام کرتے ہیں؟ تاکہ علم کی اساس جو ہے اسے آسان طریقے سے عوام الناس میں پھیلائیں. اس کی ایک خوشخبری بھی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا یہ پمفلٹ ہے، چار بنیادی قاعدے، شیخ الاسلام محمد وہب رحمہ اللہ، اللہ فضل کرم سے چھپ چکا ہے اور یہ تحفہ بھی آپ ساتھ لیتے چلیں. یہ دین کی جو اساس ہے کلمہ توحید ہے، یہ اس کی اساس ہے، وہ علم ہے. سب سے چھوٹی تصنیف شیخ الاسلام رحمہ اللہ، سب سے چھوٹی تصنیف ہے، متن شیخ الاسلام کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی ہے اور بعض ساتھیوں نے اس میں میری مدد بھی کی ہے. ترجمہ اور فوائد جو ہیں وہ ہماری طرف سے ہے، ترجمہ اور فوائد جو آخر میں گزارش ہے، ابھی پڑھ لینا. یہ شیخ الاسلام کے الفاظ نہیں ہیں، یہ چند اضافات فوائد جو ہیں یہ ہماری طرف سے، تاکہ مزید اس کا فائدہ ہو جائے. تو چھوٹے سے علم سے ابتدا کی جاتی ہے اور پھر بڑے کی طرف چلا جاتا ہے. جلد بازی علم میں نہیں ہوتی، اور بھی صورتیں لیکن پھر سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. اگلی صورت جو ہے دعا میں جلد بازی کرنا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں، کیونکہ عمل کی ہم بات کر چکے ہیں، جتنی بھی میں نے طہارت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ اور حج، اس کی جلد بازی سب اعمال ہیں. تو علم کے بعد عمل کی باری، عمل کی میں نے پہلے ان عبادات میں بات کر لی ہے. اور دعا میں جلد بازی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو دعا کر رہا تھا. آپ وسلم فرماتے ہیں تعجل هذا، اسے جلد بازی کی ہے. پھر آپ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اگر دعا کرنا چاہے اس سے، کسی اور سے، راوی صحابی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جس سے جلد بازی کی تھی دعا میں یا کسی اور سے، یہ فرمایا کہ جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرے، پھر مجھ پر درود بھیجے، پھر دعا کرے. یہ ترتیب ہے. اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو دعا کا بھی حق ہوتا ہے، اس میں جلد بازی نہیں ہوتی. تو پہلی صورت دعا میں جلد بازی کی کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں کر نہیں بھیجتے اور درود نہیں بھیجتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم پر، تو دعا مانگ لیتے ہیں تو یہ جلد بازی ہے اور دعا کی قبولیت میں ایک رکاوٹ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو سب سے پہلے دعا کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر دعا مانگے اور پھر دیکھیں انشاءاللہ دعا جو ہے قبولیت کے قریب ہوتی ہے. دعا میں جلد بازی کی دوسری صورت، کئی لوگ ایسے ہیں جو دعا تو کرتے ہیں لیکن جلد بازی کی وجہ سے، اس مہلک بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ دعا تو قبول ہوتی نہیں. کتنے عرصے سے دعا کر رہے ہیں، حالات ٹھیک ہوتے نہیں، روزگار ملتے ہی نہیں، بے روزگار بیٹھے اتنے عرصے ہو گئے. سبحان اللہ، یہ دعا میں جلد بازی ہے. یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ دعا کی قبولیت صرف اس میں نہیں جو آپ چاہتے ہیں آپ کو مل جائے، کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں اس میں آپ کی خیر نہیں ہوتی اور آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا. خیر اس میں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اس جلد بازی کی وجہ سے ایک تو کام ویسے نہیں ہے، بے روزگاری ہے، دوسرا یہ گناہ بھی اٹھا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت قدس میں فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. رب کے ساتھ بدگمانی کرنے والا، دنیا تو ویسے خراب ہے آخرت بھی خراب کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ موذی بیماری ہے. اگلی صورت جلد بازی کی گھریلو معاملات میں، میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، جلد بازی میں آ کے طلاق دے دی. کئی لوگوں کی زبان کی ٹپ یہاں پہ طلاق کھڑی ہوتی ہے، یہاں پہ زبان کی نوک پر، ہر بات میں طلاق، ہر بات میں طلاق. میں نے ایک بیچاری بہن نے فون کیا، بیچاری کافی پڑی، کہتی میرا خون پتہ نہیں کیا ہے، مجھے پتہ نہیں 10 طلاقیں دی ہوئی، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں، ہر بات پہ طلاق دے دیتا. یہ کیسا مرد ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے، عورت مرد کو طلاق نہیں دے سکتی، یہ حق مرد کا ہے، مرد عورت کو، بیوی کو طلاق دے سکتے، بیوی خاوند کو طلاق نہیں دے سکتی. جب یہ اعزاز تمہیں ملا ہے اس کی قدر تو کرنی چاہیے نا. بے قدرے لوگ ہیں، بعض لوگ بیویوں کو لونڈیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے، کوئی حق نہیں ہے. ایک خادمہ مل گئی ہے، بس گھر چل رہا ہے، حق ادا کر رہا ہے. تو سب سے پہلی جو جلد بازی مہلک بیماری جو گھروں میں ہوتی ہے وہ طلاق کی بات ہوتی ہے. تو مرد کو چاہیے کہ مرد بنے، ہر وقت طلاق زبان پہ نہ ہو اور طلاق کی دھمکی بھی نہ دے. غلطی کس سے نہیں ہوتی، غلطی ہوئی ہے، کوئی بڑی غلطی ایسی نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو، جس سے رحم سے ممکن نہ ہو، جو عزت اور آبرو تک چلا جاتا ہے. اتنی بڑی غلطی تو الگ بات ہے. عام گھریلو زندگی میں جھگڑے روزمرہ زندگی میں ہوتے رہتے ہیں بھائی، کبھی بچوں کی وجہ سے کبھی مسئلہ ہو گیا، کبھی ساس بہو کے جھگڑے کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا، کبھی کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے. اور مسئلہ یعنی حد سے زیادہ نہیں ہے، رب کو ناراض کرنے والا نہیں ہے، کوئی انتہائی بڑی بات نہیں ہے، تو اس میں بردباری سے کام لیا جاتا ہے. العلم والانا، صبر سے کام لیا جاتا ہے اور حکمت سے کام لیا جاتا ہے. گھر ایسے نہیں چلتے، تو گھروں کے اندر گھروں کو صحیح چلانا ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہے اور جلد بازی نہیں کرنی. بیویاں بھی ناشکری ہیں. دوسری طرف بیوی کو دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو دیکھا ہے، کیونکہ ناشکری ہیں. عورت ناشکری ہے، بیوی ناشکری، ہمیشہ ناشکری کرنے والی. وجہ کیا؟ جلد باز ہے. تھوڑا سا جھگڑا ہوا تم نے کیا کہ آج تک میرے لیے، سارا گھر تمہارا ہے، سب کچھ تمہیں دیا ہوا ہے، اتنے سال گزر گئے پھر بھی کہتے تم نے ابھی تک کیا کیا میرے لیے، اس بچوں کے لیے کیا ہے، گھر کے لیے کیا ہے، فلاں کے میرے لیے کیا کیا ہے. اچھا تھوڑا سا اگر غور سے دیکھے ذرا، یہ کہنے والی کہ تم نے میرے لیے ابھی تک کیا کیا ہے، اس کے جسم پہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں، اس کے زیور کہاں سے آئے جس سے وہ بن ٹھن کے بنی ہوئی، اس کے میک اپ کا یہ سامان کہاں سے آیا ہے، اس کے یہ کچن بھرا ہوا کہاں سے آیا ہے، اس کے یہ سارا گھر کہاں سے آیا ہے، کس نے دیا ہے؟ یہ اسی کا گھر ہے، سبحان اللہ. لیکن جلد باز ہے، اور اس جلد بازی کی وجہ سے ناشکری ہو تو ناشکری کی سزا کیا ہے؟ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہے. یہ وعید کافی نہیں ہے. اور اگلی صورت، بچوں کو ناجائز مارنا، بچے نے غلطی کر لیا فوراً مارنا پیٹنا شروع کر دیا، کوئی علم نہیں، کوئی حکمت نہیں، پوچھا بھی نہیں. بچے آپس میں لڑ رہے، دونوں کو مار پڑ گئی. چلو ایک تھی غلطی، دوسری کی کیا غلطی تھی؟ دونوں کو خوب پیٹ دیا. کیوں؟ تاکہ اگلی دفعہ نہ لڑے. تو انصاف کہاں گیا ہے؟ تو گھروں کے اندر، گھروں کو ایمانی ماحول بنانا ہے، جلد بازی سے کام نہیں بنے گا. اگلی صورت جلد بازی کی، گھر سے باہر نکلتے ہیں، خبروں میں نقل کرنے میں جلد بازی. بھائی کہیں سے کوئی خبر آ گئی ہے نا، بغیر تثبت کے اور بغیر تحقیق کرنے کے اسے کاپی پیسٹ کر کے بھیج دینا ہے. سب سے بڑی غلطی تب ہوتی ہے جب کوئی حدیث کوئی بھیج دیتا ہے اور وہ من گھڑت حدیث ہوتی ہے، ضعیف حدیث ہوتی ہے، اور اکثر لوگ اسے خیر سمجھ کے کاپی کر کے فوراً پیسٹ کر دیتے ہیں اور کئی گروپس میں بھیج دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص میرے طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. سے بخاری کی روایت میں آیا ہے. جانتے ہیں جہنم میں ٹھکانہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جس نے جھوٹی بات یا من گھڑت حدیث، اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے اس کو ملی ہے، اس نے بھیج دیا ہے واٹس ایپ پہ یا سوشل میڈیا میں، دوسرے کاپی پیسٹ کر کے آگے بھیج دیا ہے. یہ جو دوسرا بھیجنے والا بغیر تثبت کے اگر اس نے بھیجا، یہ بھی اس وعید میں شامل ہے. ہمیشہ تثبت، حدیث متفق علیہ ہے آگے بھیج دو، رواہ البخاری بھیج دو، رواہ مسلم بھیج دو، ان کے علاوہ ہے تو تثبت ہے. ہاں، رواہ الترمذی یا ابن ماجہ وصححه فلان، صححه الالبانی، امام الالبانی رحمہ اللہ، دور حاضر بڑے عالم ہیں، معروف محدث ہیں، حدث العصر کا لقب دیا گیا ہے. اگر ان دونوں صحیحین کے علاوہ کوئی حدیث ہے کسی بھی کتاب میں اور اس کا حکم بھی دیا گیا ساتھ صحیح ہے، تب تو ٹھیک ہے، آپ نے اپنا ذمہ بری کر لیا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ نے اس کاپی پیس کر کے بھیج دیا ہے، آپ اس وعید میں شامل ہیں. اگلی صورت، جلد بازی کی، مصیبتوں کے وقت اگر کوئی مصیبت عام پڑتی ہے تو اس میں جلد بازی کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، دیکھ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، آزمائش کیوں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اور اس امتحان میں ناکام ہو جانا. صحیح بخاری میں صدر خباب بن عفر عنہ بیان فرماتے ہیں، قال شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسل بردۃ له فی ظل الکعبہ. ایک مرتبہ ہم شکایت لے کے گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی طرف، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں ایک بردہ لے کے لیٹے ہوئے تھے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. فقلنا الا تستنصر لنا، ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے نصرت کی دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے؟ یہ دور مکی کی بات ہو رہی، جب مکہ میں تھے اور کافروں کا ظلم و ستم عروج پر تھا، تو بعض صحابہ پریشان ہو گئے. سیدنا یاسر والآل یاسر والعنہم اجمعین کا کس طریقے سے، یعنی ابو جہل اور اس کے جو ساتھی تھے کس طریقے سے سخت ظلم کرتے تھے ان پر، یہاں تک کہ سیدنا سمیع رعنہ جو سب سے پہلے شہید ہیں اسلام میں، اس کو دو ٹکڑوں میں یعنی کاٹ کے رکھ دیا ابو جہل نے، ان ظالموں نے، کافروں نے. شدید یعنی سخت وقت تھے، بہت مشکل دن تھے. تو بعض صحابی آئے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا تستنصر لنا، الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے دعا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نصرت کی دعا کرے، نصرت طلب کرے. فقال اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کان من قبلکم تم سے پہلے ایسے لوگ موجود تھے یؤخذ الرجل ایک شخص کو اللہ کے بندے کو پیارے بندے کو پکڑا جاتا ہے فیحفر له فی الارض زمین میں ایک گڑھا کھودا جاتا تھا اس کے لیے فیجعل فیہا اسے گڑھے میں بٹھایا جاتا تھا وہ پھر آدھے جسم پر مٹی بگاڑ دیا جاتا تھا زمین میں فجاء بالمنشار پھر آرے کو لے کے آیا جاتا تھا فیضع علی رأسی مفرق رأسی اس کے سر کی یہاں پہ مانگ پر رکھ دیا جاتا تھا فجعل نصفین اسے دو حصے دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا تھا ومشط بأمشاط الحديد اور لوہ کی سلاخوں سے اسے گوشت کو نوچا جاتا یہاں تک کہ ہڈیوں تک نوچ لیا جاتا تھا ومشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه تو یہ سارے عذاب جو سر تک جو دین سے اسے دور نہیں کر سکی مر جاتے تھے کٹ جاتے تھے لیکن دین پر ثابت قدم رہے واللہ قسم کھاتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لیکن هذا الامر یہ معاملہ جو دین کا ہے یہ مکمل ہو کے رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حتی یسیر الراکب یہاں تک کہ مسافر سفر کرے گا من صنعاء الى حضرموت صنعاء کے شہر سے حضرموت کے شہر تک لا يخاف الا اللہ صرف اللہ سے ڈرے گا والذئب على غنمه اور بھیڑیے اس کی بکروں کی رکھوالی کرنے والے ہوں گے اتنی امن پھیل جائے گا تم بد امنی کی بات کرتے ہو کتنی بد امنی چھائی ہوئی ہے اور کافر کے ظلم سے تم بڑھتا جا رہا ہے ہماری تکلیف عذاب بڑھتا جا رہا ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے کمی کہیں سے نظر نہیں آ رہی اللہ کی قسم ایسا وقت آنے والا ہے کہ امن و امان ایسے ہوگا کبھی آپ نے دیکھا کہ بھیڑیے بکروں کی رکھوالی کرے یا بھیڑے بکروں کے ساتھ ہو یہ امن و امان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم تو اللہ کے پیارے ہو اللہ کے اولیاء ہو تمہیں کیا اس میں پریشانی ہے ولکنکم تستعجلون لیکن تم جلد بازی کرتے ہو یعنی صبر کرو جلد بازی سے کام نہ لو اور ہر تکلیف کا اجر ہے واللہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے ایک گناہ معاف ہوتا ہے کفارہ ہوتا ہے ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جسمانی تکلیف بھی دی جا رہی ہے اور نفسیاتی تکلیف بھی دی جا رہی ہے تو کتنا جرا ثواب ہے الغرض اور بھی کچھ صورتیں ہیں وقت ختم ہو گیا ہے میں معذرت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب عین فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے منہ جو سلف کو سمجھنے کی اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ہمارے ذریعہ شرک بدعات خرافات سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے اور اس موذی مرض سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے آخر میں چیز رہ گئی میں بھول گیا ہوں علاج کیا ہے علاج بہت لازمی ہے علاج ایک لفظ میں ہے زیادہ نہیں ہے اور وہ ہے صبر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم سبحان اللہ فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم الى آخر الآية اللہ تعالیٰ حکم دیتا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبر کرو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اولو العزم رسول نے صبر کیا ہے وہ جلد بازی مت کرو علاج صبر میں ہے حلم اور انا ہے اس کی اساس بھی کیا ہے صبر ہی ہے بردبار وہ ہے جو صبر کرنے والا ہے آہستگی سے وہ کام لیتا ہے جو صبر سے کام لینے والا ہے صبر سیکھا جاتا ہے صبر کیا جاتا ہے صبر کوئی پانج نہیں جو یا مشروم جو پلایا جاتا ہے صبر وہ چیز نہیں ہے جو آپ کو سانس کے ذریعے سے مل جائے گی آپ صبر والے نہیں صبر کے لیے محنت کی اشد ضرورت ہے تو صبر کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے اور ہمیں اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک